السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
عوامی تحریک کی کال پر تمام اپوزیشن جماعتیں مشترکہ طور پر لاہور کے مال روڈ پر احتجاجی جلسہ کر رہی ہیں. جلسے کا مقصد وزیر اعلی پنجاب اور وزیر قانون پنجاب سے استعفیٰ لینا ہے. لاہور سے میں ہوں قور رحمان خان.
عدالت عظمیٰ نے دوہری شہریت رکھنے والے سرکاری افسران اور ججوں کی تفصیلات طلب کر لیں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا.
حافظ سعید کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں، اس لیے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی. وزیر اعظم عباسی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی.
اور بین الاقوامی خبروں میں، میانمار کی شورش زدہ ریاست راخائن میں پولیس نے مظاہرین فائرنگ کر کے 7 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے. فلسطینی مہاجرین کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کی امداد امریکہ نے بند کر دی ہے. شمالی اور جنوبی کوریا خواتین کی آئس ہاکی کی ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دے رہے ہیں جو آنے والے سرمائی اولمپکس میں شرکت کرے گی اور ایک متحدہ جھنڈے تلے مارچ کرے گی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جیسا کہ آپ نے سرخیوں میں سنا تھا کہ لاہور میں مال روڈ پر اپوزیشن جماعتوں کا ایک جلسہ ہو رہا ہے. اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں قمر رحمان خان. جی السلام علیکم قمر.
وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟
جی بالکل ٹھیک. آپ بتائیے کہ اب کیا منظر ہے اس وقت؟
ہاں دیکھیے، اس وقت جو اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج جلسہ ہے وہ لاہور کے مال روڈ پر جاری ہے. ابھی اس کا دوسرا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے سے مراد ابھی جو ہے وہ عمران خان موجود ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری ہیں اور اسٹیج پر موجود ہیں. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے وہ کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. پہلے مرحلے میں آصف زرداری تھے اس جلسے میں موجود، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری تھے. گو کہ پی ٹی آئی کی دوسرے درجے کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، لیکن چونکہ اس کو یہ پہلے طے کیا گیا تھا کہ آج کا احتجاجی جلسہ دو حصوں میں ہوگا، کیونکہ عمران خان نے آصف زرداری کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. آصف زرداری نے جب پہلے مرحلے میں تقریر کی تو انہوں نے شریف برادران کے اوپر خاصی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ جو وہ جب چاہیں گے شریف برادران کو سیاست سے باہر کر سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی ایسا نہیں کریں گے. آج کا چونکہ جلسہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری اور خاص طور پہ جو مولڈون میں جو جہاں بھگ ہو گئے تھے اپرادھ 2014 میں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہے، ان کے ورثہ کو انصاف دلانے کے لیے ہے. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری نے ابھی اسپیچ ختم کی ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ان کا آخری جملے یہ تھے کہ ابھی وہ آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک اپنا مختصر فیصلہ جاری کیا تھا آج کے لاہور کے ہونے والے جلسے کے بارے میں کہ 12 بجے تک متحدہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ لاہور کے مال روڈ پر جلسہ کر سکتی ہیں، 12 بجے کے بعد وہ نہیں کر سکتی. ساتھ ہی ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا ہاؤسز کو بھی ایک حکم جاری کیا کہ وہ 12 بجے کے بعد یہ اس جلسے کی کوریج نہ کریں. تو طاہر القادری نے ابھی اپنے کارکنوں سے پوچھا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں تو کیا وہ بیٹھے رہیں گے؟ تو کارکنوں نے ہاتھ کے اشارے سے بھی کہا اور زبان سے بھی جواب دیا کہ وہ ضرور بیٹھے رہیں گے.
اچھا یہ بتائیے کہ کوئی خاص اعلان ہوا ہے؟
لائحہ عمل کا اعلان بعد میں کریں گے. ابھی چونکہ پاکستانی وقت کے مطابق رات کے 9:30 ہیں تو توقع یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ رات کو تقریباً کوئی 11 سے 12:15 کے درمیان طاہر القادری ایک مرتبہ پھر خطاب کریں گے اور پھر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بتائیں گے. لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب آصف زرداری اسٹیج پر موجود تھے تو آصف زرداری کا کنٹینر جو بڑا جدید تھا، جس کو انگریزی فلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کاروان تھا، ایک کیراوان آیا ہوا تھا یہاں پہ، وہ موجود تھا. آصف زرداری گئے تو وہ کیراوان بھی ساتھ ہی موو ہو گیا. لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو طاہر القادری کا جو کنٹینر ہے وہ اسٹیج کی بیک سائڈ پر پہنچا دیا گیا ہے.
جی.
ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیج پر تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم احتجاجی جلسے کی بات کریں تو توقع کے مطابق یہاں پر لوگ یا کارکنان جو تھے وہ نہیں پہنچ سکے ہیں.
اچھا چلیں، بہت شکریہ قمر رحمان خان. یہ ہمارے ساتھی تھے لاہور میں قمر رحمان، جو ہمیں وہاں کے جلسے کی رپورٹ دے رہے تھے. اور اس جلسے کے بارے میں نفیسہ ہود بھائی نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان عوامی تحریک کے جلسے میں اس لیے شرکت کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کر کے پنجاب میں 2018 کے انتخابات میں زیادہ سیٹیں حاصل کریں۔ لاہور سے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کہتے ہیں،
دیکھیے دونوں جماعتوں کا ایک مشترکہ ٹارگٹ ہے اور وہ ہیں نواز شریف اور نواز شریف اور ان کی پارٹی اور جو اس وقت حکومت میں بھی ہیں۔ اگرچہ نواز شریف وزارت عظمیٰ سے معزول ہو چکے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی حکومت میں اور الیکشن بھی ہونے والے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ایک طرح کے اہداف ہیں ان دونوں جماعتوں کے، بلکہ تینوں جماعتوں کے۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں مضبوط اقتدار ہے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کا، تو جب تک پنجاب ان کے ہاتھ میں ہے تب تک یہ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ شاید نون لیگ کو شکست دینا اتنا آسان نہ ہو۔ اگر پنجاب میں سے کسی طرح سے وہ یہ حکومت فارغ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ کچھ آسان ماحول پیدا ہوگا۔
تو اگر 2018 کے لیے کوئی پیشن گوئی کرنی ہو تو آپ کی نظر میں دیگر سیاسی پارٹیوں کے لیے خاصی مشکلات ہوں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر بیس کو ہلائیں؟
جی دیکھیے، کافی مشکلات ہو سکتی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے لیے، جو موجودہ اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہوگی، کیونکہ دیکھیے پنجاب جو ہے یہ ایک طرح کا، اور لاہور بیس کیمپ ہے اور پنجاب اس کے ارد گرد ہے۔ یہاں پہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ لاہور میں بہت کام ہوئے اور باقی شہروں میں نہیں ہوئے، لیکن باقی شہروں میں بھی کام ہوئے ضرور ہیں۔ ڈلیور جو کرنا تھا وہ ظاہر ہے کوئی بھی حکمران اتنا توقعات کے مطابق ڈلیور نہیں کر سکتا۔ پنجاب کو چھیننا مسلم لیگ نون سے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کل کو نواز شریف صاحب سیاسی منزل سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ ان کو کسی ریفرنس پہ سزا ہو جاتی ہے اور یہ پبلک کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے سیاسی میدان میں، نہیں ہے شہباز شریف سیاسی طور پہ وہ گرفت نہیں رکھتے، ان کی صوبے میں ایڈمنسٹریٹو گرفت تو ضرور ہے لیکن جو ان کی سیاسی طور پہ پہچان ہے وہ نواز شریف ہیں۔ اگر وہ کہیں منزل سے آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ ممکن ہے کہ کچھ شیئر جو ہے چھوٹا یا زیادہ وہ یہ جماعتیں لے سکے۔
یہ تھے لاہور سے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی۔ پنجاب کی مضافات میں ٹی وی کے رپورٹر محمد اسد کا خیال ہے کہ طاہر القادری کے اس جلسے کو جگہ دینے والی قوتوں کا منشا کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔
دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سے پاپولر لیڈرشپ کے خلاف، وہ پاپولر لیڈرشپ خواہ بینظیر بھٹو ہوں یا میاں نواز شریف ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، اور یہ ایک وتیرہ ہے، آپ زیادہ دور مت جائیں، ایک بہت ہی عجیب قسم کا بے ڈھنگا اور بے ہنگن قسم کا یہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں ایک 500 ووٹ لینے والے بندے کو وزیر اعلیٰ کے طور پر لایا گیا ہے جن کی اپنی پارٹی کی سیٹیں صرف 5 ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ابھی تک ہماری سیاست کو پنپنے نہیں دے گی، اور یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا پہلے بھی المیہ تھا اور آج بھی المیہ۔
یہ تھے پنجاب میں سینئر صحافی محمد اسد۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستان کے سپریم کورٹ نے دوہری شہریت رکھنے والے سرکاری ملازمین کے قوائف طلب کیے ہیں۔ اپنے حکم میں سپریم کورٹ نے ملک کی 5 ہائی کورٹس اور سول انتظامیہ سے 15 روز میں تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے ایسے سرکاری افسران بشمول اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تفصیلات طلب کی ہیں جن کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت بھی ہے۔ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس بارے میں از خود نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ 4 صوبائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 15 روز میں رپورٹ طلب کی ہے۔ عدالت کی طرف سے ہائی کورٹس کے رجسٹرار دفاتر سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک کی اعلیٰ اور ذیلی عدالتوں میں کام کرنے والے ان ججوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ احکامات گریڈ 17 اور اس سے سینئر سرکاری عہدیداروں کے لیے ہیں۔ پاکستان میں اطلاعات کے مطابق سرکاری ملازمین میں ایسے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے جن کے پاس دوہری شہریت ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق دوہری شہریت رکھنے والے قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے رکن نہیں بن سکتے۔ تجزیہ کار اور جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ ایسی پابندی سرکاری افسران پر نہیں ہے۔
جو قانون کا معاملہ ہے اور جو دستور کا معاملہ ہے، اور یہ ہمارے اراکین اسمبلی خواب و صوبائی ہوں یا قومی یا سینٹ کے ہوں، وہ اگر کسی اور ملک کی شہریت کے حامل ہوں تو وہ پھر کوالیفائیڈ نہیں ہے کہ وہ اس کے الیکشن لڑ سکیں اور اس کے ممبر بن سکیں. لیکن میری معلومات کی حد تک ہمارے بیوروکریٹس اور ہمارے ججز ان کے بارے میں ایسا کوئی قانون یا دستور میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. تو یہ معلومات تو وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں خاص ذمہ دار عہدے پہ پہنچنے کے لیے یہ وقت مناسب ہوگا اگر یہ شرط عائد کر دی جائے کہ وہ کسی اور ملک کی شہریت کا حامل نہ ہو.
احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اگر بڑی تعداد میں لوگوں کے نام آتے ہیں تو پھر اس پر عوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے.
فرض کریں کہ بہت زیادہ تعداد میں چیزیں سامنے آ جائیں, جیسا کہ اگر لسٹ آئے گی تو پھر پبلک اوپینین ایک بلڈ ہونی شروع ہوگی. لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب یہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبرز کا معاملہ بہت ہائی لائٹ ہوا تھا اور کچھ لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا تو اس وقت ایک دوسری رائے بھی موجود تھی کہ ہم آخر کیوں پابندی لگا رہے ہیں, ہمارے کئی پاکستانیز ہیں وہ باہر سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں, وہ پھر وہاں رہتے ہوئے کسی نیشنلٹی کو بھی لے لیتے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی پاکستان آئے تو الیکشن بھی لڑ لیں. تو یہ دونوں رائے موجود ہیں. میرے خیال سے پبلک اوپینین میں اس کے اوپر کوئی واضح ڈیوائڈ نہیں پائی جاتی.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور پارلیمان میں بھی اس سے قبل دوہری شہریت رکھنے والوں کے معاملے پر بات ہوتی رہی ہے, تاہم سرکاری افسران بشمول ججوں سے متعلق پہلی بار ایسی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان میں حافظ سعید کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے ایک انٹرویو کے دوران امریکہ اور بھارت کی طرف سے حافظ سعید کے خلاف کارروائی کرنے کے بیانات سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیراعظم عباسی نے کہا,
پاکستان میں کوئی کیس حافظ سعید صاحب کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی کیس ہو تو کارروائی کی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو بار بار سامنے آتی ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے.
بھارت ممبئی شہر میں 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام حافظ سعید پر عائد کرتا ہے. حافظ سعید اس الزام کو مسترد کرتے ہیں. انہیں تقریباً کئی ماہ کی نظر بندی کے بعد گزشتہ سال نومبر میں عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا, جس پر امریکہ اور بھارت کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا. اگرچہ پاکستان کا موقف تھا کہ حافظ سعید کی رہائی عدالت کے حکم پر عمل میں آئی ہے جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور خاص طور پر نئی دہلی کے درمیان سفارتی تناؤ کی ایک وجہ حافظ سعید کا معاملہ بھی ہے. بین الاقوامی قانون کے ماہر احمد بلال صوفی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب تک بھارت حافظ سعید کے خلاف پاکستان کو کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتا اس وقت تک اسلام آباد کے لیے ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرنا ممکن نہیں ہے.
سو اب ان حالات میں حکومت پاکستان کوشش تو کرتی ہے کہ وہ کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن کا فریم ورک نافذ کر کے ڈپلومیٹک پریشر کو ہینڈل کرے, لیکن کورٹس جب اس کو کوشچن کرتے ہیں یا حافظ سعید کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر کورٹ ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا میٹیریل ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں. محض اس لیے کہ ایک شخص بھارت سے نفرت کرتا ہے یا کسی اور ملک کے خلاف تقاریر کرتا ہے وہ از خود آفینس نہیں بن رہا جب تک کہ وہ انسائٹ نہ کرے, اور ساتھ ساتھ اگر کچھ اسپیسیفک ایویڈنس ہے تو پھر آپ چالان پریزنٹ کریں. تو اس لیے پاکستان کے لیے کافی آکورڈ پوزیشن ہے.
احمد بلال نے مزید کہا کہ اس معاملے کا حل دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور قانونی سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے,
اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک لیگل چینل ہو جس میں ان چیزوں کو ایکسپلین کیا جائے, ٹیکنیکلٹیز کو ایکسپلین کیا جائے, اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں, لیگل ڈپلومیسی کریں, اور جو چیز ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ایسے ملزم ایسے لوگ جن پہ سسپیشن ہے, جن کے بارے میں یہ لائکلی ہوڈ ہے کہ وہ ٹرانس نیشنل کرائمز میں ملوث فیوچر میں بھی ہو سکتے ہیں, ان کے خلاف ایک پراپر لیگل ریمیڈیز کا فریم ورک بننا چاہیے.
حافظ سعید جماعت الدعویٰ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں, اور ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکے ہیں. امریکہ نے حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ انعام بھی مقرر کر رکھا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
شمالی اور جنوبی کوریا خواتین کی آئس ہاکی کی ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دیں گے جو آنے والے سرمائی اولمپکس میں شرکت کرے گی اور ایک متحدہ جھنڈے تلے مارچ کرے گی. دونوں ملکوں نے اس کا اعلان بدھ کے روز کیا. خبر رسائی ادارے یونہپ کے مطابق یہ غیر معمولی پیش رفت ہے جو ایک ہفتے پہلے دی جانے والی جنوبی کوریا کی اس پیشکش کا نتیجہ ہے کہ ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی جائے۔ اس سے پہلے شمالی کوریا نے رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ جنوبی کوریا میں اولمپک گیمز میں پہلی مرتبہ شرکت کرے گا۔ شمالی کوریا نے 1988 میں جنوبی کوریا میں ہونے والے گیمز کا بائیکاٹ کیا تھا۔ آنے والے سرمائی اولمپکس 9 فروری سے پیانگ چنگ جنوبی کوریا میں ہوں گے۔ امریکی محکمہ انصاف ملکی عدالت عالیہ سے درخواست کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ کیلیفورنیا کے اس حکم کو تبدیل کر دے جس کے تحت بچپن میں یہاں آنے والوں کے پروگرام کے لیے التوا شدہ کارروائی کو ختم کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اٹارنی جنرل جیف سیشن نے اس اقدام کو ایسا قرار دیا جو شاذ و نادر ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ سین فرانسسکو کی ایک اپیل عدالت کی قانونی کارروائیوں کے اختتام سے قبل ٹرمپ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اقدام کی یہ کہتے ہوئے وضاحت کی کہ ایک وفاقی جج کو اس بات کی اجازت دینا قانون اور کامن سینس دونوں کے خلاف ہے کہ وہ پورے ملک کے لیے ڈاکہ کے مسئلے پر فیصلہ کرے۔ قبل ازیں منگل کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون سازوں پر نکتہ چینی کی کہ ڈاکہ کو تحفظ فراہم کرنے کے ان کے مطالبات اس ہفتے حکومت کو بند ہونے پر مجبور کر دیں گے، جس کی فوج کو بھی قیمت دینی ہوگی۔ ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے موقف کو مسترد کر دیا اور سینیٹر ریچرڈ بلیوینتھال کے الفاظ تھے،
The president has said there may need to be a good shutdown. There is no such thing as a good shutdown. It will be on his shoulders, his watch, his blame if there is a shutdown, because colleagues on both sides of the aisle here have a consensus that we need to protect the dreamers against mass draconian deportation.
یا گڈ شٹ ڈاؤن نامی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ اگر حکومت بند ہوتی ہے تو اس کا الزام ان پر ہوگا، یہ ان کی نگرانی میں ہوگا، ان کے کندھوں پر ہوگا، کیونکہ دونوں جانب کے ساتھیوں کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ ہمیں بڑے پیمانے پر انہیں، جنہیں ڈریمرز کہا جاتا ہے، ملک سے نکالے جانے سے تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ریپبلکن سینیٹر لنڈسی گرام کہتے ہیں کہ صدر قانون سازوں سے بہتر طور پر رابطوں کے ذریعے ان کے نصب العین میں مدد دے سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
مسٹر پریزیڈنٹ کلوز دی ڈیل، 80% آف امریکنز وانٹ ٹو گیو دی ڈاکا کڈز ا بیٹر لائف اینڈ 80% آف امریکنز وانٹ ٹو سیکیور آور بارڈر اینڈ چینج ا بروکن امیگریشن سسٹم۔ اٹس گونا ٹیک یو مسٹر پریزیڈنٹ ورکنگ ود ریپبلیکنز اینڈ ڈیموکریٹس ٹو گیٹ دس ڈن۔ اٹس ناٹ گونا بی ڈن آن ٹویٹر by tweeting, it's going to be done by talking and understanding.
جناب صدر معاملہ طے کر لیں۔ 80% امریکی ڈاکہ کے بچوں کو بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں اور 80% امریکی سرحدوں کو محفوظ بھی بنانا چاہتے ہیں اور امیگریشن کے شکستہ نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کام آپ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ارکان کے ساتھ مل کر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ کام ٹویٹر پر یا ٹویٹر کے ذریعے نہیں ہو سکتا، یہ کام بات کرنے سے اور افہام و تفہیم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ بہت سے ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ ڈاکہ کی مدت میں توسیع کو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے مسئلے سے الگ رکھا جائے، وہ دیوار کی تعمیر کے مخالف ہیں۔ گزشتہ ستمبر میں ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم کے ذریعے ڈاکہ کو ختم کرنے کو کہا تھا، لیکن کانگریس کو 5 مارچ تک کا وقت دیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو طے کر لے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ نے منگل کے روز کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے ایک ادارے کے کروڑوں ڈالر روک رہا ہے جو فلسطینی مہاجرین کی اعانت کا کام انجام دیتا ہے، اور اگر اصلاحات نہیں لائی جاتی تو مزید رقوم کی کٹوتی عمل میں لائی جائے گی۔ اس بات کی تصدیق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر نوارٹ نے اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب میں کہی۔ فلسطینی مہاجرین کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ نے اس کے بعد کہا کہ وہ نئے مالی اتحاد کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پیرے کراہن بوہی نے کہا کہ امریکہ کے فیصلے نے اقوام متحدہ کے امدادی کاموں کے ادارے انروا کو سخت مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے، اور انروا عالمی فنڈ ریزنگ مہم چلائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے سابق ماہر حکمت عملی سٹیو بینن نے ان قانون سازوں کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے جو 2016 کے انتخاب میں روسی مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
بینن نے منگل کے روز ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے کئی گھنٹے گزارے۔ یہ ان کئی اداروں میں سے ایک ہے جو روسی مداخلت کی اپنے اپنے طور پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے رکن ڈیموکریٹ ایڈم شیف کا کہنا تھا،
دس واز ایفیکٹولی اے گیگ آرڈر بائی دی وائٹ ہاؤس پریونٹنگ دس وٹنس فرام انسرنگ آلموسٹ اینی کوسچن کنسرننگ ہز ٹائم ان دی ٹرانزیشن اور دی ایڈمنسٹریشن اینڈ مینی کوسچنز ایون آفٹر ہی لیفٹ دی ایڈمنسٹریشن۔ بینننز کاؤنسلز پوزیشن دیٹ
یہ مؤثر طور پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے جواب بندی تھا، جس کے تحت اس گواہ کو تقریباً ہر اس سوال کے جواب دینے سے روک دیا گیا جو حکومت کی تبدیلی اور پھر حکومت میں اس کی مدت کے دورانیے سے متعلق ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ اس دور کے بھی بہت سے سوالات کے جوابات مل سکتے تھے جبکہ وہ حکومت چھوڑ چکے تھے۔ بینن کے کونسل کا موقف تھا کہ مسٹر بینن سوالات کے جوابات دینا چاہتے تھے لیکن انہیں وائٹ ہاؤس سے ایسا نہ کرنے کی ہدایت تھی۔ یہ تھے ایوان نمائندگان کے رکن۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے یہ کہتے ہوئے رکن کانگریس کے دعوے کے بارے میں کوئی موقف اختیار کرنے سے گریز کیا کہ کسی نے بھی ان کی یعنی بینن کی صاف بات کرنے کے علاوہ کسی اور بات کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی۔ شیف کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ بینن ایک بار اور کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ دریاسنا اخبار نیویارک ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ خصوصی وکیل رابرٹ مولر نے گزشتہ ہفتے بینن کو ایک گرینڈ جیوری کے سامنے پیش ہو کر گواہی دینے کے لیے سمن جاری کیے ہیں جو روس کے ساتھ ٹرمپ مہم کے رابطوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ بینن برابر ٹرمپ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن حال ہی میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں ان کا یہ بیان نقل ہوا کہ ٹرمپ کی مہم کے دوران ٹرمپ کے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور دوسروں کا یہ رویہ غداری تھی اور حب الوطنی سے بعید تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے مہم کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف شواہد حاصل کرنے کی کوشش میں ایک روسی وکیل سے ملاقات کی تھی۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
میانمار کی شورش زدہ ریاست راخائن میں پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے 7 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ علاقائی گورنر نے کہا کہ پولیس نے منگل کے روز مراو قصبے میں حکومتی عمارت کے گرد جمع ہونے والے مجمع کو منتشر کرنے کی کوشش کی جو 2 صدیوں پیشتر قائم ماراکان بادشاہت کے خاتمے کی سالانہ تقریبات کے موقع پر جمع ہوا تھا۔ پولیس نے انتباہ کے طور پر پہلے ربر کی گولیاں چلائیں لیکن جب ہجوم نے فوجیوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملے شروع کیے تو سیکیورٹی فورسز نے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں مقیم 15 لاکھ کے قریب روہنگیا پناہ گزین بچے آئندہ بارشوں کے موسم میں متعدد بیماریوں کے پھوٹ پڑنے سے ہلاکتوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
بنگلہ دیش کو ہر سال 2 مرتبہ شدید ترین بارشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کاکسز بازار میں قائم پناہ گزین کیمپوں میں کام کرنے والے امدادی ادارے خوف کے عالم میں آنے والے پہلے بارش کے موسم کی جانب دیکھ رہے ہیں جس کا آغاز مارچ سے ہوگا اور اختتام جولائی میں۔ ان امدادی اداروں نے متنبہ کیا ہے کہ حد سے زیادہ بھیڑ والے ان گندے اور عارضی کیمپوں میں رہنے والے 6.5 لاکھ روہنگیا پناہ گزین اس موسم سے آنے والی تباہی اور نقصانات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ یونیسیف کے ترجمان کرسٹوف بولریچ کا کہنا ہے کہ پہلے سے ہی بدترین حالات میں یہاں مقیم لاکھوں پناہ گزین بچوں کی صحت اور سلامتی کو مزید خطرہ لاحق ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مانسون موسم اپنے ساتھ متعدی بیماریاں، سیلاب اور مزید بے گھری اور بے سر و سامانی لے کر آئے گا۔ بولریچ کا کہنا تھا،
What is already a dire humanitarian situation for the 520,000 children now living in the region of Kokpada.
بازار میں مقیم تقریباً 5,20,000 بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے پہلے سے ہی موجود خوفناک صورتحال چند ہفتوں میں شروع ہونے والے بارشوں کے موسم میں مزید تباہ کن ہو سکتی ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گندا پانی، نکاسی آب کی ناکافی سہولت اور گندگی کی صورتحال سے جان لیوا بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور پہلے سے پھیلی ہیضے اور خون ناک کی بیماریاں بدترین ہو سکتی ہیں۔ کھڑے پانی کے جوہر ملیریا پھیلانے والے مچھروں کا گھر بن سکتے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ ان پناہ گزیں روہنگیا بچوں کو محفوظ رکھنا ان کی قطعی اور اولین ترجیح ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ان بچوں کے لیے پینے کے صاف پانی اور صفائی ستھرائی اور کچرے اور گندے پانی کی نکاسی کے انتظامات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ انہیں خناک جیسی موذی بیماری کی ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے۔ تاہم یونیسیف نے متنبہ کیا ہے کہ شدید ترین موسم کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے یہ سب ناکافی ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
سدھارتھ ملہوترا کی سالگرہ، ساتھی فنکاروں کے محبت بھرے پیغامات، تفصیلات فکر و فن میں۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے، گلیاں تیری گلیاں
سدھارتھ ملہوترا کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو کم وقت میں بالی ووڈ میں ایک خاص مقام بنانے میں کامیاب رہے۔ سدھارتھ نے کرن جوہر کی فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ فلم کی ریلیز کے ساتھ ہی انہیں شہرت مل گئی، جس میں ان کی لک کے ساتھ ساتھ ان کی فلموں کا انتخاب بھی میٹر کرتا ہے۔ سدھارتھ نے 16 جنوری کو اپنی 33ویں سالگرہ منائی، اور اس موقع پر نہ صرف ان کے فینس بلکہ ساتھی اداکاروں نے بھی انتہائی محبت بھرے پیغامات بھیجے۔ دونوں اپنی فلم عیاری کے پروموشن میں مصروف ہیں، جس میں ٹالی ووڈ اداکارہ راکل پریت اور بالی ووڈ ورسٹائل اداکار منوج باجپائی بھی کام کر رہے ہیں۔ منوج باجپائی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا،
ارے واہ سدھارتھ پوترا، آج تمہارا جنم دن ہے، مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے، مے یو ہیو آل دی ہیپینس اینڈ سکسیس ان یور لائف، مے یو آلویز بی چیئر فل اینڈ ہینڈسم دیٹ یو آر، جلدی سے جلدی کیک بھجوا دو نہیں تو گفٹ نہیں ملے گا، چلو عیاری کرتے ہیں۔
اور راکل نے سدھارتھ ملہوترا کو وش کرتے ہوئے کہا،
Hey, happy birthday Siddharth. Hope your year starts with a big blockbuster in the form of Ayyari, and may you have an amazing year. May you get all that you desire for the amazing person that you are. Stay grounded and keep killing it.
Iske ilawa jin sathi adakaron ne unki birthday par unhe wish kiya, unme Sonakshi Sinha, Sunil Shetty, Manish Paul, Anup Chalota, Puneet Malhotra, Farhan Akhtar, Ritesh Deshmukh, Farah Khan aur Abhishek Bachchan shamil hain.
میں زبان نہیں دے رہا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ تجھے اپنے ہاتھ سے نہیں ماروں۔
آپ کو ایک وارننگ دینی تھی، دے دی۔
آپ لوگ عیار ہو، عیاری آتی ہے آپ کو، گوگل کروں یا مطلب بھی بتائے گا اس کا، جو جب چاہے روپ بدلتا ہے۔
سدھارتھ نے بھی ٹویٹر پر سب لوگوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کیا اور ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے فیس بک پیج پر اپلوڈ کیا، اور ساتھ ہی لکھا کہ میرے اس دن کو اتنا خاص بنانے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔
تو ایسے آئے 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 میری آنکھوں میں ایکسپلوڈ کر دیے، ہائے 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 دل کو اڑائے، آئے آئے میرے خوابوں کو ریلوڈ کر دیے، او سینے میں تو نے بلٹ اتاری تو
اثر۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر اسکپ سسک۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔